السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 128. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ترجمہ: اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر سے ظلم و زیادتی کا یا اعراض کا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لیں وہ آپس میں. کسی طرح صلح کرنا، اور صلح بہت بہتر ہے. اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل کو، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو بلا شبہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبردار. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو، تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے. اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے یقیناً خوب واقف ہے. جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور یہ بات ہم بارہا پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں نساؤں کے تعلق سے ہی احکامات نازل کیے گئے ہیں زیادہ تر، یعنی خواتین کے پروٹیکشن کے لحاظ سے، حفاظت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورہ نساء، آپ کو اس میں تمام وہی حقوق مل جائیں گے جو خواتین کے لیے اسلام نے نازل کیے ہیں یا ان پر عائد کیے ہیں. اور ہر جگہ ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو ہی احسان کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مردوں کو ہی درگزر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح بات کو سلجھایا جا رہا ہے الجھانے کی بجائے. اس سے اسلام کا مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے یا ہمارے دین کا مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین تفریق نہیں پیدا کرتا یا تفرقہ نہیں ڈالتا دو خاندانوں میں، دو آپس میں میاں بیوی ہوں چاہے، یا دو قومیں ہوں یا دو ملک ہو، بلکہ ہمیں صلح کی ترغیب دی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلنگز ہوں، معاملات ہوں ایک ملک کے دوسرے ملک سے، چاہے وہ دو شہروں کے معاملات ہوں، خاندان کے معاملات ہوں، دو قبیلوں کے معاملات ہوں، یا ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو. ہر چیز میں ہمیں صلح کی ترغیب دی گئی ہے، ہر چیز میں ہمیں درگزر کی تعلیم دی گئی ہے. اس سے ہمیں دین اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دین کن اوصاف سے آراستہ ہے الحمدللہ، اور وہ ہمیں بھی کن آداب کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں کون سی تہذیب سکھائی جا رہی ہے، ہمیں کون سے آداب اور اخلاق بتائے جا رہے ہیں جس کو فالو کرتے ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیونکہ گھروں میں سکون ہوگا، گھروں میں اطمینان ہوگا، تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی پر امن اور خوشگوار رہے گی. اور اگر گھروں میں ہی اطمینان نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ اور پورا ماحول خراب ہوگا اور انتشار کا شکار ہوگا. اور ابھی تو حال ایسا ہو گیا ہے یقین جانے کہ ہر دو دن میں، جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ ابھی جو سوال آیا تھا کہ ایک خاتون نے سوال کیا کہ کیسے وہ عمرہ کے لیے جائیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ انہیں طلاق دے چکے ہیں اور اب یہاں سے فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا طلاق دینے والے ہیں، باقی سارے کام ہو چکے ہیں، طلاق دینے کے سارا پروسیجر ہو چکا ہے، بس صرف فلائٹ کا انتظار ہے. اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ سیکنڈ وائف جو ہے وہ اس کو یہاں لائیں گے، ان کو بھجوا کر ان کو طلاق دے دیں گے. اور آئے دن سننے میں آ رہے، آئے دن کسی کی نئی شادی ہوئی ہے وہاں پر بھی طلاق ہو رہے ہیں، کسی کو کافی عرصہ ہو گیا وہاں بھی طلاق ہو رہے ہیں. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ گھروں میں انتشار یہ عام بات ہو گئی ہے. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ میڈیا پر یا جو بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں سمجھیں، اس پر جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے، جو کچھ ذہن بنائے جا رہے ہیں، یا دوسری عورتوں کا مردوں کو ایک طرح سے غلط طریقے سے اٹریکٹ کرنا، جس کی وجہ سے گھروں میں انتشار ہے یا گھروں میں پریشانی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہسبینڈ وائف کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ اس کو جس حد تک نبھا سکو نبھاؤ. ہاں جب معاملہ بالکل ہی آخری حد تک پہنچ جائے، آخری نوبت تک پہنچ جائے کہ بالکل نب ہی نہیں پا رہی ہے دونوں کی، تو اس صورت میں پھر سیپریشن کی بات کی گئی ہے، ادروائز تو جس طرح بھی ہو سکے صلح کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اور اگر عورت کو اندیشہ ہو یا عورت ڈرے یا اسے خوف ہو کہ اپنے شوہر کی طرف سے نشوز کا، یعنی اس کے شوہر کے نشوز کا یا زیادتی کا، ارادن کا لفظ آیا ہے، یا زیادتی، تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں کچھ صلح کی بات کر لیں، کچھ کمپرومائز کر لیں ایک دوسرے کے حقوق کی کمی بیشی پر. اور یہ ایسا ہے، نشوز، پہلے تو ہم دیکھ لیتے کہ نشوز کیا ہے، نشوز کے معنی کیا بنتے ہیں. یعنی عورت کا نشوز یہ ہوگا کہ وہ عورت جو مرد کی قوامیت کو تسلیم نہ کرے، ناروا رویہ اختیار کرے، بغاوت پر آمادہ ہو جائے، یعنی یہ عورت کا نشوز ہوگا. اور مردوں کا نشوز یہ ہے کہ بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہ کرے، حقوق زوجیت ادا نہ کرے، بے رخی برتے، خرچ کو نہ دے، اور بیوی کے ساتھ آپس میں کشیدگی اور رنجیدگی ہو، یا پھر اس کے حقوق ادا نہ کرے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نشوز کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ تنگ دلی. تو عورت کی طرف سے تنگ دلی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ شوہر کو پسند نہ کرنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا. اور مرد کی طرف سے نشوز کیا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ بھی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے اور اس کو کھانے خرچ پورے نہ دے، یا جو خاص حقوق زوجیت ہے وہ ادا نہ کرے. یہ نشوز ہوگا. تو جب عورت کو اگر اپنے شوہر کی طرف سے کچھ ظلم، زیادتی یا سخت رویے کا ڈر ہو کہ خاوند ایسا نہ ہو، کہ شوہر ایسا نہ ہو کہ اس سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور بیوی سے اعراض برتے یا بے رغبتی دکھائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں اس کو طلاق بھی دینے والا ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کر لیں کہ دونوں میں صلح کسی طرح ہو جائے، مصالحت ہو جائے، اور وہ اس طرح کہ بیوی اپنے کچھ حقوق جو کہ شوہر کے ذمے بنتے ہیں، یہ شوہر کے ذمے لازم ہیں، اس کو تھوڑا نظر انداز کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کمپرومائز کر لیتی ہوں میرے حقوق پر. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ کمی بیشی پر میں راضی ہوں. یعنی اگر نان نفقہ لباس کا جو خرچہ ہے، جو اگر جیسے ہسبینڈ بہت زیادہ پہلے دیتے تھے، تو کم دینے پر وہ بیوی راضی ہو جائے، یا مکان وغیرہ کا معاملہ ہے، یا جو بھی چیز ہے، تو وہ قلیل پر راضی ہو جائے، کم چیزوں پر راضی ہو جائے، یا اپنی باری کسی اور کو دے دے، دوسری بیوی کو دے دے، یا اپنا حق ساقط کر لے اور دوسری بیوی کو اپنا حق ہبا کر دے. لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی عورت اپنے حقوق سے کم پر بھی راضی ہو جاتی ہے، اس بنا پر کہ شوہر اس کو طلاق نہ دے اور یہ ازدواج زندگی کی گاڑی کسی طرح سے چلتی رہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی مصالحت کر لی جائے، یصلح بینہما صلحا، یعنی کوئی صلح کر لیں آپس میں، ہو کوئی کسی بھی طرح کا صلح کرنا. اور والصلح خیر، صلح بہرحال بہتر ہی ہے، صلح اچھی ہی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صلح سے کیا فائدے ہوں گے، دو خاندان بکھرنے سے یا دشمنی ہونے سے بچ جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے گھرانے ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ہسبینڈ وائف کے سیپریشن کی وجہ سے بچے کئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے، یا دوسری اور بیماریاں، اور یہ ہسبینڈ وائف بعض اوقات ناسمجھی میں اپنی اپنی انا میں لگے رہتے ہیں، ہر ایک کو اپنی انا، اپنی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور بچوں کا خیال نہیں کرتے. بےچارے وہ بچوں کا کیا قصور، اس کی تو لائف آپ دیکھیں کیسے ہوگی نا، پھر سیپریٹ ہو جاتی ہے لائف بچوں کی بھی. اب وہ بچے بےچارے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں، ماں کے پاس رہتے تو باپ میں دل اٹکا رہتا ہے، باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں میں دل اٹکا رہتا ہے، یعنی ان کی لائف ایک عجیب سی لائف ہو جاتی ہے بےچارے بچوں کی. یعنی دو راہے پر کھڑے رہنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ دوہری زندگی ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر ان کی شخصیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یا پھر ان کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. آپ نے دیکھو گا کہ زیادہ تر ایسے بچے جن کے، یعنی جو بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے نفسیات میں یا کہیں نہ کہیں ان کے مزاج یا طبیعت میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ عجیب سا مزاج بن جاتا ہے. تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ والصلح خیر، صلح بہرحال بہتر ہی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے کم پر اگر راضی ہو جائیں، تو دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں بیوی اگر کمپرومائز کر لے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں ساتھ میں تو رہتی ہوں، علیحدگی سے بہتر ہے، طلاق سے بہتر ہی ہے یہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے، اور اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے، یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے دونوں کے درمیان، فریقین کے درمیان کسی معاملے میں کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آرگیو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو صلح بہرحال بہتر ہے. اور دونوں بھی کیا کریں کہ پورے پورے حق کا مطالبہ نہ کریں، کچھ کچھ چیزوں پر کم پر بھی راضی ہو جائیں، کیونکہ اس صلح میں اصلاح، آپس میں دونوں کے درمیان پھر الفت کی بقا اور درگزر کرنے کی صفت یہ آتی چلی جاتی ہے. اور یہ درگزر کی صفت ہونا ہی ضروری ہے. اصل میں آپ ازدواجی زندگی کو گاڑی آگے بڑھا نہیں سکتے, لے جا نہیں سکتے, یا یہ گاڑی چل نہیں سکتی جب تک کہ دونوں میں درگزر کی صفت نہ ہو. بعض اوقات آپ دیکھیں ہسبینڈ غصے میں آ جاتے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے, بعض اوقات بیوی غصے میں آ جاتی تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ کمپرومائز کر لے. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ نے دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بیک وقت آپ کی نو بیویاں بھی رہی ہیں, لیکن کبھی کوئی بیوی نے شکایت کی کہ ہمیں رسول اکرم نے وقت نہیں دیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صحیح سے معاملہ نہیں کیا. نہیں, آپ کو کبھی آپ یہ شکایت نہیں ملے گی. اور یہ نہیں کہ بیویاں ناراض نہیں ہوتی تھیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج نہیں کرتے تھے, آپ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, آپ کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے, آپ نے کبھی کسی سے خدمت نہیں کروائی بلا وجہ. لوگ خود آپ کی خدمت کرتے تھے لیکن آپ نے نہیں کروائی زبردستی کسی سے. جو ہمارے پر کانسیپٹ ہے نا کہ بیوی آ کر پیر کے جوتے بھی برابر کرے, یا اور اتنی بیچاری کچن میں مصروف ہوگی, ناشتہ بنا رہی ہوگی یا بچوں کے ٹفن باکس تیار کر رہی ہوگی, اور ہسبینڈ صاحب ادھر سے چلاتے کہ میرے شوز کہاں ہیں, میرے ساکس کہاں ہیں, اور وہ بیچاری دوڑی دوڑی جائے گی ادھر ساکس اور شو دینے گئی تو ادھر بریڈ جل گئی, پراٹھا جل گیا, یا فرائی پین میں انڈا تھا وہ جل گیا, اور پھر اس پر پریشانی کے اچھا ناشتہ اس طرح سے بنایا ہے, ناشتہ بنانا بھی نہیں آتا تمہیں, اور غصے سے کھٹ کر کے رکھا ناشتہ اور ویسے چلے گئے. تو یہ کیا بات ہوئی, کچھ کام اپنے ذمہ بھی لے لیں. یہ کیا ہے کہ ایک گلاس اٹھ کر اب پانی بھی نہیں پئیں گے. انڈین پاکستان میں مزاج یہ بن گیا, یقین جانیے ہمارے پر بس مزاج یہ ہے کہ بس وہ ایک جملہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ ہندی کا جملہ ہے, ستی ساوتری, سناؤں گا آپ نے, کہ بیوی کا مطلب ہے یا بہو کا مطلب ہے جو کچن کی ہو کر رہے. اب غلطی سے بھی اگر اس بہو کو یا بیوی کو بیڈ روم میں زیادہ دیکھ لیں, ڈرائنگ روم میں زیادہ دیکھ لیں, تو سمجھے وہ اچھی ناری ہے ہی نہیں, اچھی خاتون, اچھی بیوی, اچھی بہو ہے ہی نہیں. تو یہ جو اچھی کا خطاب چاہیے, تو آپ کو 24 گھنٹے کچن میں نظر آنے والی جو کام والی ماسی ہوتی ہے وہ بہو بہت اچھی ہے, وہ بیوی بہت اچھی ہے. تو اتنے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اپنے بیٹوں کو اس قدر سست اور کاہل بنا دیا کہ وہ اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پی سکتے, یا وہ اپنا ٹاول سوکھنے کے لیے نہیں ڈال سکتے, وہ صوفے پر اور بیڈ پر پڑا رہے. کیا تعلیم دی ہے ہم نے اپنے بچوں کو؟ ہم بچوں کو خود کام کرنا سکھائیں کہ کچھ کام تم بھی کرا کرو, تم بھی اپنی بیوی کی ہیلپ کیا کرو. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وصل ہو خیر, درگزر سے کام کرو. جب تک کہ درگزر نہیں ہوں گی, آپ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپس میں گاڑی صحیح سے چل ہی نہیں سکتی, نبھ ہی نہیں سکتی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ درگزر کی صفت سے آراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور یہ صلح جو ہے, یہ صلح جو ہوگی وہ حقوق کی کمی بیشی پر ہوگی, اور لیکن کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر سکتے. جیسے اب اگر کوئی شوہر طلاق دے دے بار بار, تمہیں طلاق ہے, تمہیں طلاق ہے, تمہیں طلاق ہے, پھر کہے کہ نہیں میں نے صلح کر لی ہے, پھر 2 مہینے گزرتے ہیں کہتے ہیں تمہیں طلاق ہے, غصے میں ہر بار نمک زیادہ ہونے پر طلاق, نمک کم ہونے پر طلاق, یا طلاق کی دھمکی دینا. کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں, عجیب سے ان کا مزاج ہوتا ہے کہ یعنی کئی کئی سال گزر جاتے ہیں شادی کو, اس کے باوجود بھی وہ بیوی کو ایک جیسے لٹکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے نا سر پر, ویسا رکھتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد جس تم نے جس بیوی کے ساتھ اتنے سال گزارا کیا, تم نے اس سے فائدہ اٹھایا, اور تم اس کو پھر دھمکی دے رہے ہو طلاق کی کہ چھوڑ دوں گا. کیسی ذہنیت ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں کتنے تنگ دل اور تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں یہ مزاج نہیں سکھاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا, آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کبھی ناراض بھی ہوتی تھی رسول اکرم سے, اونچی آواز میں بات بھی کر لیا کرتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق انہیں ڈانٹنے بھی آئے تھے کہ کیوں تم اونچی آواز میں بات کرتی ہو رسول اکرم سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار رسول اکرم نے کہا کہ اے عائشہ, تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو میں جانتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تم اس سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف زبان کی حد تک, یعنی میں صرف زبان کی حد تک آپ سے ناراض رہتی ہوں, دل سے نہیں ہوتی ہوں. اور رسول اکرم جانتے تھے ان کی ناراضگی کو, ان کے راضی رہنے کو, لیکن آپ دیکھیں کبھی آپ نے اسے شکایت نہیں کی. کتنے اچھے معاملات, کیسے معاملات تھے, کیسی ڈیلنگ تھی آپس میں. تو اس دیوار زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں بیچ میں انا کو نہیں آنے دینا چاہیے. تو یہ جو ہار جیت کی باتیں ہیں اس دیواری زندگی میں, ہار جیت کی باتیں اگر آپ بیچ میں لائیں گے تو اس سے اس دیواری زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی. وہ جیسے اگر دونوں میں آپس میں کچھ ناراضگی بھی ہو گئی ہے یا کچھ روٹھا پھولی بھی ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, کوئی ایک آگے بڑھ کر پہل کر لے. ہسبینڈ ناراض ہے تو بیوی آ کر پہل کر لے, بیوی ناراض ہے تو ہسبینڈ پہل کر لے آ کر کے. کچھ بھی کہہ دیں, کوئی اچھا سا جملہ کہہ دیں, کوئی اچھا کوئی ہنسانے والا کوئی اچھی بات مزاح کی بات کر دیں، کوئی اچھا شعر پڑھ دیں کہ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، آؤ دوستی کرنے والا معاملہ، کہ کچھ نہ کچھ کہہ کر بات کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو لمبا لے کر نہیں جانا چاہیے کہ ناراضگی چل رہی ہے چل رہی ہے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے، تو نشوز سے بچنا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر راضی ہو جائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے، تو یہ آیت اسی کے باب میں اتری ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اور ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کسی بھی معاملے سے نہیں جانتے، لیکن یہ اب ایک معاملہ ہے یہاں پر کہ اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ انہیں طلاق نہ دے دیں، حالانکہ ایسا میں کوئی حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے دوسری احادیث سے کہ آپ طلاق دینے والے تھے، لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کہیں ان کو طلاق نہ دے دیں، ان کو خود اندیشہ ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہسبینڈ وائف کسی بھی معاملے میں صلح کر لیں، یعنی کسی شرط پر، تو وہ جائز ہے۔ اور پھر جیسے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ عہدت الانفس الشح، یعنی نفسوں کے اندر تنگی رکھ دی گئی ہے، شوہ جو کہا جاتا ہے، شوہ کا مطلب ہوتا ہے تنگ دلی، بخل، اور کوئی چیز کو اپنے پاس رو کے رکھنا۔ تو یہاں جو بات کہی گئی کہ یہاں دولت کا لالچ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہاں پر کہا گیا کہ نفسوں کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ مرد اور عورت، یہ سب کا انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے دلے ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، کہ وہ جلدی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، جلدی جھکنا نہیں چاہتا انسان، وہ کہتے کہ میں کیوں جھکوں، اس کی انا آڑے آتی ہے۔ تو ہسبینڈ وائف کے معاملات میں کبھی انا کو متانے دیجیے، جہاں انا آئی وہاں پر معاملات بگڑنے شروع ہو گئے، ایسا سمجھے۔ تو یہ رشتے کو نبھانے کے لیے، یہ رشتے کو خوبصورتی سے چلانے کے لیے آپ کو انا ایک طرف رکھ دینی پڑتی ہے، اور بعض وقت آپ دیکھیں جھک کر یہ درگزر کر دینے سے، یہ معافی مانگ لینے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی کو ایک طریقے سے خوشگواری کی طرف لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نفس کا لالچ بتایا گیا کہ نفس انسان کو بعض اوقات بہکاتا ہے، اور نفس میں یہ بھی رکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جھک جاتا ہے، کوئی درگزر سے کام لیتا ہے، کوئی معافی مانگ لیتا ہے، تو انسان جلد اس کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے جو اس سے معافی مانگے۔ تو اگر کوئی ایک اس میں جھک جائے یا کوئی ایک درگزر سے کام لے، تو ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل نرم ہو جائے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے تو مرد کا دل نرم ہو جائے گا شوہر کا، اور اسی طرح سے شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے تو عورت کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو یہاں اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس تو تنگ دلی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ نفس کی تنگی کیا ہے، کہ بیوی کے ساتھ احسان نہ کرنا یا بیوی کا شوہر کے ساتھ احسان نہ کرنا۔ تو نکاح کر کے جو محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی عادت و اطوار پسند نہ آئے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کی، اور اس بنا پر حالت ناسازگار ہوتے جا رہے ہو، ناچاقی ہوتی جا رہی ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کہا گیا کہ نہیں، تم وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ تو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، یا نفس کی تنگی یا تنگ دلی یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں درگزر سے کام لوں، اور وہ تنگی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، تم احسان کرو، اور احسان ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے، کہ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا اور اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جانا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہاں پر یہ آیا اوپر کی آیت میں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صلح کر لو تو زیادہ بہتر ہے، جبکہ نفس تمہیں تنگ دلی کی طرف اکساتے ہیں۔ تو تما ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، یعنی بخل انسان کی عادت میں رکھ دیا گیا ہے، اور بخل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انسان پر خرچ کرنا واجب ہے وہ اسے خرچ کرنے میں رغبت نہ دکھائے، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بڑا وہ حریص ہو۔ تو ہر انسان کے نفس کے اندر طبعی طور پر یہ اس کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو کم سے کم دینا چاہتا ہے۔ تو تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے نفس سے ایسے گھٹیا عادت ہے تمہاری اس کو ختم کر دو، اس کو نکال دو، یعنی نفس کی تنگی میں تم مبتلا نہ ہو، اور اس کی جگہ تم درگزر کی عادت کو اپناؤ، یعنی سماحت کہا گیا ہے درگزر کرنا، کہ تم اس حق کو ادا کرو جو تمہارے ذمہ ہے، اور اپنے حق کے بارے میں کچھ کم پر بھی تم راضی ہو جاؤ۔ جب کبھی انسان کو اس مزاج کو اپنانے کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی اچھا اخلاق، حسن ظن، احسان کی روش، تو اس سے پھر آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر کار صلح ہو ہی جاتی ہے، آخر کار آپس کے تعلقات بہتر ہو ہی جاتے ہیں، اور انسان کے لیے آگے چلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے خلاف اگر کسی شخص کی طبیعت کے اندر بخل رکھ دیا گیا ہے اور وہ اپنے اس بخل کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو صلح کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے تو پورا حق لینا ہی ہے، مجھے میں کم پر کمپرمائز نہیں کروں گا یا کروں گی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر رویہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی تم احسان سے کام لو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ احسان کیا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، وہ مطلب احسان کہ ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تم احسان کے طریقوں پر عمل کرو، یعنی چاہے وہ انسانوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں تم اس پر عمل کرو۔ یہاں پر تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام پر عمل کرنا، دوسروں سے درگزر کرنا، اور اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں درگزر سے کام لینا۔ تو بہرحال اگر تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرو، احسان سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر اور باطن کو سب طرح سے جانتا ہے، یا اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تمہارے تمام اعمال محفوظ ہیں، جو تمہارے دلوں کے حال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تمہیں پوری پوری جزا دے گا۔ تو بہرحال بہت ہی اچھی آیت ہے، اور ہسبینڈ وائف کا جتنا جس قدر ہو سکے اگر معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو احسان کا رویہ اختیار کریں، ہو سکتا ہے اسے احسان کی روش سے اور تقوی کی روش سے حالت بہتر اور سازگار ہو جائیں اور آپس میں صلح ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاندان والے ہیں یہ فریقین میں جدائی ڈالنے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر کوئی دونوں خاندان کو اکسارا ہوتا ہے، بہکارا ہوتا ہے، یا ہسبینڈ وائف کو بہکاتا ہے کہ اچھا یہ کہا تمہیں بیوی نے، چھوڑ دو اسے، یا بیوی سے کہتے کہ اچھا اس کی یہ ہمت ہوئی تمہارے شوہر کی کہنے کی، ٹھیک ہے اب بھیجیں گے نہیں ہم تم کو۔ تو یہ دونوں جو ادھر میکے والے اور ادھر سسرال والے، ان بیچ میں ایکچولی دیکھا جائے تو ایک ظالم سماج بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہسبینڈ وائف کے درمیان، اور دونوں ہر طرح سے چاہتے کہ کھینچتے ہیں اپنی طرف، کہ دونوں میں کبھی ملاپ نہ ہو اور جدائی ڈلوا دیں، اور بھڑکایا جاتا ہے اور اکسایا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف میں۔ تو یہ نہیں کرنا، بلکہ ہم کو تو صلح کروانی ہے، ہم کو تو صلح کرنے والے بنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اصل میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ احسان کا معاملہ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اور محسن جو ہوگا اس میں شوہ نفس نہیں ہوگا، جو محسن ہوتا ہے وہ بخل سے عاری شخص ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں اس بات کا کہ احسان کا رویہ اختیار کرو، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کا احترام نہیں کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ تو بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ازدواج زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، اور نفس کی تنگ دلی یہ ہوتی ہے کہ نفس ہمیں اکساتا ہے کہ بدلہ لو، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیے تو تم تو کمزور سمجھے جاؤ گے، اور ہسبینڈ وائف میں پھر جھگڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ خاندان والے پھر اور مزید بھڑکاتے ہیں۔ جب یہ بات بیڈ روم سے باہر نکلتی ہے، ڈرائنگ روم تک آتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر محلوں میں جاتی ہے، یہ میکے تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اور حالت خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نفس کی تنگ دلی یہ ہے کہ درگزر سے کام نہ لینا، اور ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ اپنانا، یا دونوں آپس میں صلح نہ کرنا، یہ تنگ دلی ہے، نفس کی تنگ دلی۔ اور صلح خیر کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ دو خاندان تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ معاشرے میں ہم یہ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ طلاق یافتہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو کم از کم ایک طلاق ہونے سے بچ جاتی ہے تو گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ بچوں کا سب سے بڑھ کر بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بچے الحمدللہ فائدے میں رہتے ہیں، کم از کم یعنی ماں باپ دونوں سے جڑے رہتے ہیں الحمدللہ بچے، تو کچھ دونوں مل کر کمپرومائز کر لیں تو ایک خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب رکھنے کے لیے جو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ احسان اور تقویٰ ہے. درگزر کا معاملہ کرنا، احسان کی روش اختیار کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اس معاملے میں. تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ ایسے 10 پوائنٹ ڈھونڈیے گا کہ جو ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکتے ہیں. اب ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب ہمارے آس پاس میں سر خاندان ہی آباد ہیں دیکھا جائے تو. تو ہم اپنے آس پاس میں نظر ڈال کر دیکھیں، یا اپنی خود کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں، یا اپنے اطراف میں دیکھیں کہ خوشگوار کامیاب زندگی کے لیے، ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے کون سے رہنما اصول اپنائے جا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے. اور شروع سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ نساء، تو آپ کو احساس ہو ہی گیا ہوگا، آپ کو بہت ساری باتیں خود اسی میں مل جائے گی. شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا ہسبینڈ وائف کے تعلقات کے بارے میں، اور الرجال قوامون پر بھی ہم نے پڑھا تھا. تو بہرحال نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر ڈالے تو اس کا دل خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور اس کے پیچھے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اور فرائض کی پابندی کرنے والی ہو، یعنی نماز اور روزے کی پابند ہو، تو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے بھلا. تو لہٰذا یہ صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کریے. اب آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 129، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اور ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم یہ کہ عدل کر سکو درمیان عورتوں کے، اگرچہ حرص کرو تم، بس نہ جھک جاؤ تم مکمل جھک جانا ایک طرف، کہ چھوڑ دو تم اس دوسری کو مانند درمیان میں لٹکی ہوئی کے، اور اگر صلح کرو تم اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کماہے کا عدل کرنا چاہو تو بھی ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنے کہ ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو. اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر بیوی کے ساتھ عدل کی بات کی گئی ہے، تو پہلی بات تو کیا تھی کہ صلح بہتر ہے. دوسری بات کیا کہی گئی؟ کہ دونوں کے درمیان عدل کرو اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف جھک جاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اور پورا پورا عدل تو ممکن نہیں ہے کرنا. اور عدل یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان محبت بھی ایک جیسی ہو، تو محبت کا دائرہ آپ دیکھیں سب کے لیے برابر ہو ہی نہیں سکتا. دل کا میلان بعض اوقات کسی کی طرف جھکا ہوتا ہے، کبھی کسی کی طرف جھکا ہوتا ہے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق یعنی ایسا عمل ہو تو پاسبل نہیں ہے. تو چونکہ یہ یعنی یہ جو بات ہے وہ ناممکن ہے یا ناقابل عمل ہے، لہٰذا جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور اس چیز سے منع کر دیا جو انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں وہ کرو جو انسان کے بس میں ہے، کہ ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جانا، اب یہ انسان کے بس میں ہے، اور دوسری کو ایسی حالت میں لٹکتا چھوڑ دینا کہ نہ وہ بیوی رہے بیچاری اور نہ ہی کچھ اور. تو ایک طرف تم نہ جھک جاؤ کہ تم ان کے وہ حقوق بھی ادا نہ کر سکو جو واجب ہیں، بلکہ اپنی استطاعت بھر عدل اور انصاف سے کام لو. نان و نفقہ، لباس، شباشی کی تقسیم، یہ ایسے امور ہیں جن میں عدل کرنا تم پر فرض ہے. ہاں اگر محبت ہے یا پھر ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، اب سب کی تقسیم تو کر دیں گے، ایک رات یہاں ایک رات وہاں گزاریں گے الگ الگ بیوی کے پاس، لیکن ایک ہی رات میں ایک بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا زیادہ ہوتا ہے، تم اس سے کس طرح سے بات کرتے ہو، اب اس میں تو پاسبل نہیں ہو سکتا عدل کرنا، تو اس میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو بس جب شوہر بیوی کے وہ حقوق ترک کر دیتا ہے جنہیں ادا کرنا واجب ہے، تو بیوی دراصل اس معلق عورت کی مانند ہو جاتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا، کہ جس سے وہ راحت حاصل کرے، یعنی ازدواجی زندگی کا سکون حاصل کرے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی تیاری کرے. تو نہ وہ شوہر والی ہوتی ہے جو اس کے حقوق کی دیکھ بھال کرے، اور نہ ہی بیچاری وہ کچھ اور کر سکتی ہے. تو وہ ان تصلحوا، اور اگر آپس میں موافقت کر لو، یعنی اگر تم اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان معاملات کی اصلاح کر لو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے احتساب کے ساتھ اپنے نفس کو اس کام پر آمادہ کرو جس کو کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، یعنی اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، تو کیا ہے؟ وتتقوا، تقوی اختیار کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اصل میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مقدور بھر ڈرنے کی کوشش کرو، تقوی اختیار کرو، تو تم اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور اور رحیم پاؤ گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جو تم ناانصافی کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے اسے درگزر فرمائے، اور جو تم نے اگر بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دے، اگر تم اصلاح کرتے ہوئے واپس پلٹ آؤ یا عدل کرو بیویوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں یا پچھلی جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یا درگزر فرمائے گا۔ تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی ہو سکتا ہے اس کی طرف دل زیادہ آ جائے، اور دوسری بیوی ہو سکتا ہے وہ جس کی طرف دل آمادہ نہ ہو، ایک قبول صورت ہو اور ایک قبول صورت نہ ہو۔ ہو سکتا ہے ایک کنواری ہو، ایک شادی شدہ ہو یعنی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، ایک خوش مزاج ہو دوسری تلخ کلامی کرنے والی ہو یا تلخ مزاج ہو، ہو سکتا ہے ایک ذہین ہو اور ایک ہو سکتا ہے کہ اتنی ذہین نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو صفات ایسی ہیں کہ جس میں عورت کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہوتا، اور شوہر کی طبیعت پھر ایسی خواتین کی طرف زیادہ جھکتی ہے جو بیوی میں اس طرح کی زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اگر تم محبت میں بھی یا جھکاؤ میں بھی بالکل عدل کر سکو، تو یہ چیز اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن باری مقرر کرنا ہوگا، نان نفقہ برابر دینا ہوگا، ضروریات زندگی ہے، لباس ہے، کھانا خرچ ہے، وہ سب برابر اس میں عدل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا ضرور لحاظ کرے، اور اس سے پھر یہ خود بخود ہو جائے گا کہ وہ ایک بیوی کی طرف جھک کر نہیں رہے گا۔ تو ایک کی طرف اتنا نہ جھکو کہ دوسری سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ، اس کو منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی آدھے دھڑ کے ساتھ ہوگا۔ اور سودہ بنت زمان نے اپنی باری کا دن اور ایک روایت میں کہ دن اور رات سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دیا تھا، اور اسی لیے رسول اکرم عائشہ رضی اللہ عنہ کے دو دن یعنی دو راتیں رہا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، یعنی ملنے کے لیے سب بیویوں کے ہاں جاتے تھے۔ پھر انہیں سے ہے روایت کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بیماری کی شدت جب اختیار ہو کر گئی، یعنی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں رسول اکرم کو کتنا خیال تھا کہ آپ نے تمام ازواج سے اجازت لی، حالانکہ کہ آپ چاہے تو خود سے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کے عدل یعنی آپ کے مزاج نے گوارا نہیں کیا، یعنی آپ اتنے انصاف پسند اور اتنے عدل والے تھے کہ آپ نے چاہا کہ بیویوں سے پرمیشن لینے کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں شفٹ ہوں۔ تو بہرحال یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک کو ادھورا ادھر لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں ہمارے پر جو سیکنڈ میرج کو اور بھی برا کیوں سمجھا جاتا ہے، پہلی بات تو ہندوانہ سوچ کی وجہ سے دو شادیوں کو یا دو ایک سے زائد شادیوں کو ہمارے پر معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اور کیوں معیوب بن گیا، کیونکہ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے یہ کیا یا لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم جب دوسری شادی کرو تو پہلی کو طلاق دے دو۔ ہاں نہیں نبھ رہی ہے تب طلاق کی بات آ سکتی ہے، لیکن جب نبھ رہی ہے آرام سے گزر رہی ہے تو کیوں پہلی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے ہو، تو یہ تو تم سے پوچھ ہوگی پھر کل قیامت کے دن۔ تو بہرحال آگے پھر وہی بات کی گئی، آیت نمبر 130، وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے، اور ہے اللہ وسعت والا حکمت والا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے، اور کتنا اچھا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان، جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے صلح کی بات کی گئی پھر دوسری دفعہ عدل کی بات کی گئی، اب یہ سب ہونے کے باوجود بھی نہیں نپ پا رہی ہے، تو تیسری حالت یہ بتائی گئی کہ جب اب اتفاق کی کوئی صورت پاسبل ہی نہیں رہی تب کیا کرو، دونوں کے درمیان اب علیحدگی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا تو انہیں دونوں جدا ہو جاتے ہیں چاہے وہ طلاق سے ہو یا نکاح فسق نکاح سے ہو یا خلا کے ذریعے سے ہو، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا دونوں کے درمیان وسعت، انہیں اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو اتنا نوازے گا کہ پہلے بیوی اگر جو بیوی تھی اس کی کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو برکت دے دے گا، اور جو شوہر تھا اس کا کسی اور عورت سے نکاح ہو جاتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا. تو بہرحال اگر بیوی کا اپنے شوہر کے رزق میں سے حصہ ختم ہو گیا تو اس کا رزق اس ہستی کے ذمے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو تمام مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت زیادہ ہے. تو بہرحال اگر ان میں نباہ اور حسن معاشرے کی کوئی صورت اگر نظر نہیں آ رہی ہو تو اسلام مجبور نہیں کرتا کہ پھر بھی ایک گھرانے میں ہی دونوں رہیں اور ہر وقت ایک جنگ کی سی فضا قائم رہے گھر میں اور کھینچا تانی ہوتے رہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا رہے اور گھر کو جہنم زار بنا دیا جائے. نہیں, اس سے بہتر کیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں, خواہ مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے, پھر دونوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ وسعت پیدا کر دے گا, سامان فراہم کر دے گا. اور یہ بات تجربے میں آ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں دونوں ہسبینڈ وائف کی نہیں نبھ رہی تھی, جب سیپریشن ہو گیا اور بیوی کی کہیں اور شادی ہو گئی کسی اور مرد سے اور جو ہسبینڈ تھا اس کی کہیں اور دوسری عورت سے شادی ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی پہلے والے سے نہیں نبھ سکی تھی لیکن دوسرے والوں سے نبھ رہی ہے, تو بعض اوقات نہیں نبھ پاتی. تو اس میں کوئی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قصور بھی کسی کا نہیں ہوتا ہے لیکن حالات ہی ایسے آ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر صلح کرنا بہتر ہے تو صلح کر لو, نہیں صلح ہو سکتی ہے اور زندگی ایک جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے تو کیا کرو, خوشی خوشی آپس میں سیپریشن اختیار کر لو. کیونکہ اب ہر کوئی اگر ایک دوسرے سے نالا نظر آتا ہے, ناراض نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے پر الزام رکھے جا رہے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں دن رات, گھروں کا چین سکون برباد ہو گیا ہے, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ایسی فضا کو ختم کر دو تاکہ گھروں کی فضا میں سکون آ جائے. اور بعض اوقات اصل میں ہسبینڈ وائف کے دلوں میں یا ذہنوں میں ایسی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہر سیدھی بات سے بھی وہ الٹا نتیجہ نکالتے ہیں یا ہر اچھی بات بھی بری نظر آتی ہے, تو جب ان کو ڈفرینٹ ماحول مل جاتا ہے تو وہ کشیدگی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو جہاں پر بھی مسائل چل رہے ہیں, یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو سازگار بنا دے, آپس میں صلح ہو اور ایک دوسرے سے درگزر سے کام لینے والے بنے, اور جن لوگوں نے سیپریشن کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اللہ کرے ان دونوں کے لیے الگ الگ جگہ ان سے بہتر ان کو ازواج عطا کرے. اور جس قدر ممکن ہو سکے ہم کو چاہیے کہ ہم صلح کرنے پر فوکس کریں, یعنی صلح کو بہرحال بہتر کہا گیا ہے, جو گھر والے ہیں وہ بھی ہسبینڈ وائف میں صلح کروائیں, ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو دونوں کو ملانے کی کوشش کریں, اور ہسبینڈ وائف کو بھی چاہیے کہ دونوں درگزر سے کام لیں. جب تک درگزر سے کام نہیں لیں گے تو یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے اور آپس میں ازدواجی زندگی میں احسان اور تقوی کی روش اختیار کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا.